اب پھر ہم اصل بحث کی طرف جو بیان کیفیت اسلام ہے انان قلم پھیرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سو اس بیان کے بعد یہ تذکرہ بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ حقیقت جس کا نام اسلام ہے کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے، اور قرآن کریم میں اس کے حصول کے لیے کیا کیا وسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ اول جاننا چاہیے کہ کسی شے کا وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ٹھیک ٹھیک استعمال یا مدد سے اس شے کا میسر آ جانا ضروری ہو، اور اس کے عوض اس کی نقیز کا استعمال کرنا موجب بود و ناکامی ہو۔ بعد اس کے واضح ہو کہ اگرچہ قرآن کریم نے حقیقت اسلامیہ کی تحصیل کے لیے بہت سے وسائل بیان فرمائے ہیں، مگر در حقیقت ان سب کا معال دو قسم پر ہی جا ٹھہرتا ہے۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی مالکیت تامہ اور اس کی قدرت تامہ اور اس کی حکومت تامہ اور اس کے علم تام اور اس کے حساب تام اور نیز اس کے واحد لا شریک اور حی و قیوم اور حاضر ناظر ذو الاقتدار اور ازلی ابدی ہونے میں اور اس کی تمام قوتوں اور طاقتوں اور جمیع جلال و کمال کے ساتھ یگانہ ہونے میں پورا پورا یقین آ جائے، یہاں تک کہ ہر ایک ذرہ اپنے وجود اور اس تمام عالم کے وجود کا اس کے تصرف اور حکم میں دکھائی دے، اور ہو القاہر و فوق عبادہ کی تصویر سامنے نظر آ جاوے، اور نقش راسخ بے ید ہی ملکوت السماوات والارض کا جلی قلم کے ساتھ دل میں لکھا جائے، یہاں تک کہ اس کی عظمت اور حیبت اور کبریائی تمام نفسانی جذبات کو اپنی کہری شعاؤں سے مزمحل اور خیرہ کر کے ان کی جگہ لے لے، اور ایک دائمی روب اپنا دل پر جما دیوے اور اپنے کہری حملہ سے نفسانی سلطنت کے تخت کو خاک مذلت میں پھینک دیوے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیوے، اور اپنے خوفناک کرشموں سے غفلت کی دیواروں کو گرا دے اور تکبر کے میناروں کو توڑ دے، اور ظلمت بشری کی حکومتیں وجود انسانی کی دارالسلطنت سے بکلی اٹھا دیوے، اور جو جذبات نفس امارہ کی طبیعت انسانی پر حکومت کرتے تھے اور باعزت سمجھے گئے تھے ان کو ذلیل اور خوار اور ہیچ اور بے مقدار کر کے دکھلا دیوے۔ دوم یہ کہ اللہ جل شانہ کے حسن و احسان پر اطلاع وافر پیدا کرے، کیونکہ کامل درجے کی محبت یا تو حسن کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور یا احسان کے ذریعے سے، اور اللہ جل شانہ کا حسن اس کی ذات اور صفات کی خوبیاں ہیں، اور خوبیاں یہ ہیں کہ وہ خیر محض ہے اور مبدا ہے جمیع فیضوں کا، اور مستر ہے تمام خیرات کا، اور جامع ہے تمام کمالات کا، اور مرجع ہے ہر یک امر کا، اور موجد ہے تمام وجودوں کا، اور علت العلل ہے ہر ایک مؤثر کا، جس کی تاثیر یا عدم تاثیر ہر یک وقت اس کے قبضے میں ہے، اور واحد لا شریک ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور اقوال میں اور افعال میں اور اپنے تمام کمالوں میں، اور ازلی اور ابدی ہے اپنی جمیع صفات کاملہ کے ساتھ، بڑا ہی نیک اور بڑا ہی رحیم، باوجود قدرت کاملہ سزا دہی کے ہزاروں برسوں کی خطائیں ایک دم کے رجوع میں بخشنے والا، بڑا ہی حلیم اور بردبار اور پردہ پوش، کروڑہا نفرت کے کاموں اور مکروہ گناہوں کو دیکھنے والا اور پھر جلد نہ پکڑنے والا۔ اگر اس کا روحانی جمال تمثل کے طور پر ظاہر ہو تو ہر یک دل پروانے کی طرح اس پر گرے، پر اس نے اپنا جمال غیروں سے چھپایا اور انہی پر ظاہر کیا جو صدق سے اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس نے ہر یک خوبصورت چیز پر اپنے حسن کا پرتاؤ ڈالا، اگر آفتاب ہے یا مہتاب، یا وہ سیارے جو چمکتے ہوئے نہایت پیارے معلوم ہوتے ہیں، یا خوبصورت انسانوں کے منہ جو دلکش اور ملیح دکھائی دیتے ہیں، یا وہ تازہ اور تر بتر اور خوشنما پھول جو اپنے رنگ اور بو اور آب و تاب سے دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یہ سب در حقیقت ذلی طور پر اس حسن لازوال سے ایک ذرے کے موافق حصہ لیتے ہیں۔ وہ حسن ظن اور وہم اور خیال نہیں، بلکہ یقینی اور قطعی اور نہایت روشن ہے، جس کے تصور سے تمام نظریں خیرہ ہوتی ہیں اور پاک دل اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، اور اس محبوب حقیقی کے احسانات جو انسان پر ہیں وہ دفتروں میں سما نہیں سکتے، کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، گناہ پر گناہ دیکھتا ہے اور احسان پر احسان کرتا ہے، اور خطا پر خطا پاتا ہے اور نعمت پر نعمت دیتا ہے۔ در حقیقت نہ زید ہم سے کچھ بھلائی کر سکتا ہے، اور نہ بکر، نہ آفتاب اپنی روشنی سے ہم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ مہتاب اپنے نور سے ہم کو کوئی نفع دے سکتا ہے۔ نہ ستارے ہمارے کام آ سکتے ہیں، نہ ان کی تاثیر کچھ چیز ہے، ایسا ہی نہ دوست کام آ سکتا ہے نہ فرزند، غرض کوئی چیز بھی ہمیں آرام نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ ارادہ نہ فرماوے۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ ہزارہا اور بے شمار طریقوں سے جو ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں، در حقیقت یہ فضل اسی منعم حقیقی کی طرف سے ہے، بس اس کے انعامات کو کون گن سکتا ہے۔ اگر ہم انصاف سے بولیں تو ہمیں یہ شہادت دینی پڑے گی کہ کسی نے ہم سے ایسا پیار نہیں کیا جیسا کہ اس نے۔ یہ دونوں قسم کے وسائل جن پر حقیقت اسلامیہ کا حاصل ہونا موقوف ہے، قرآن کریم میں ان دونوں وسیلوں کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، فاطر 29۔ یعنی اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت اور احسان اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔ خشیت اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کے روح سے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے۔ بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور ماحصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے، جس کی ہم تفصیل لکھ چکے ہیں، اور اسی کی طرف در حقیقت اشارہ اس آیت میں بھی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، البقرہ 270۔ یعنی جس کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ حکمت سے مراد علم عظمت ذات و صفات باری ہے، اور خیر کثیر سے مراد اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یونس 59۔ پھر ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے، قل رب زدنی علما، طٰہٰ 115۔ یعنی اے میرے رب، تو مجھے اپنی عظمت اور معرفت شیون اور صفات کا علم کامل بخش، اور پھر دوسری جگہ فرمایا، و بزال کا امر تو و انا اول المسلمین، الانعام 164۔ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اول المسلمین ٹھہرے، تو اس کا یہی باعث ہوا کہ اوروں کی نسبت علوم معرفت الہی میں عالم ہیں، یعنی علم ان کا معارف الہیہ کے بارے میں سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے ان کا اسلام بھی سب سے اعلیٰ ہے اور وہ اول المسلمین ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زیادت علم کی طرف اس دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، النساء 114۔ یعنی خدا تعالیٰ نے تجھ کو وہ علوم عطا کیے جو تو خود بخود نہیں جان سکتا تھا، اور فضل الہی سے فیضان الہی سب سے زیادہ تیرے پر ہوا، یعنی تو معارف الہیہ اور اسرار اور علوم ربانی میں سب سے بڑھ گیا، اور خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت کے عطر کے ساتھ سب سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ غرض علم اور معرفت کو خدا تعالیٰ نے حقیقت اسلامیہ کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، اور اگرچہ حصول حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہیں، جیسے صوم و صلاۃ اور دعا اور تمام احکام الہی جو 600 سے بھی کچھ زیادہ ہیں، لیکن علم عظمت و وحدانیت ذات اور معرفت شیون و صفات جلالی و جمالی حضرت باری عز اسمہ وسیلۃ الوسائل اور سب کا موقوف علیہ ہے، کیونکہ جو شخص غافل دل اور معرفت الہی سے بکلی بے نصیب ہے، وہ کب توفیق پا سکتا ہے کہ صوم اور صلاۃ بجا لاوے یا دعا کرے یا اور خیرات کی طرف مشغول ہو۔ ان سب اعمال صالح کا محرک تو معرفت ہی ہے، اور یہ تمام دوسرے وسائل دراصل اسی کے پیدا کردہ اور اسی کے بنین و بنات ہیں، اور ابتدا اس معرفت کی پرتو اس میں رحمانیت سے ہے، نہ کسی عمل سے، نہ کسی دعا سے، بلکہ بلا علت فیضان سے، صرف ایک محبت ہے، یہدی من یشاء و یذل من یشاء۔ مگر پھر یہ معرفت اعمال صالحہ اور حسن ایمان کے شمول سے زیادہ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر الہام اور کلام الہی کے رنگ میں نزول پکڑ کر تمام سہن سینہ کو اس نور سے منور کر دیتی ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اس معرفت تامہ کے درجہ پر پہنچ کر اسلام صرف لفظی اسلام نہیں رہتا، بلکہ وہ تمام حقیقت اس کی جو ہم بیان کر چکے ہیں حاصل ہو جاتی ہے، اور انسانی روح نہایت انکسار سے حضرت احدیت میں اپنا سر رکھ دیتی ہے۔ تب دونوں طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ جو میرا سو تیرا ہے، یعنی بندے کی روح بھی بولتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ یا الہی جو میرا ہے سو تیرا ہے، اور خدا تعالیٰ بھی بولتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ اے میرے بندے، جو کچھ زمین و آسمان وغیرہ میرے ساتھ ہے وہ سب تیرے ساتھ ہے۔ اسی مرتبے کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، الزمر 54۔ یعنی کہہ اے میرے غلاموں، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، کہ تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو، خدا تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ اب اس آیت میں بجائے کل یا عباد اللہ کے، جس کے یہ معنی ہیں کہ کہہ اے خدا تعالیٰ کے بندو، یہ فرمایا کہ کل یا عبادی، یعنی کہہ اے میرے غلاموں۔ اس طرز کے اختیار کرنے میں بہت یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دیوے، اور جو لوگ کثرت گناہوں سے دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشے۔ سو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے اور بندے کو دکھلاوے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہوں۔ سو اس نے کل یا عبادی کے لفظ سے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا پیارا رسول، دیکھو یہ برگزیدہ بندہ کہ کمال طاعت سے کس درجہ تک پہنچا کہ اب جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے، جو شخص نجات چاہتا ہے وہ اس کا غلام ہو جائے، یعنی ایسا اس کی اطاعت میں محو ہو جاوے کہ گویا اس کا غلام ہے، تب وہ گو کیسا ہی پہلے گناہگار تھا بخشا جائے گا۔ جاننا چاہیے کہ عبد کا لفظ لغت عرب میں غلام کے معنوں پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، البقرہ 222۔ اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نجات چاہتا ہے وہ اس نبی سے غلامی کی نسبت پیدا کرے، یعنی اس کے حکم سے باہر نہ جائے اور اس کے دامن طاعت سے اپنے تئیں وابستہ جانے جیسا کہ غلام جانتا ہے، تب وہ نجات پائے گا۔ اس مقام میں ان کو اور باطن نام کے معاہدوں پر افسوس آتا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک بغض رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نام کہ غلام نبی، غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام احمد، غلام محمد شرک میں داخل ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ مدار نجات یہی نام ہیں۔ اور چونکہ عبد کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہر ایک آزادگی اور خودروی سے باہر آ جائے اور پورا متبع اپنے مولا کا ہو، اس لیے حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور در حقیقت یہ آیت اور یہ دوسری آیت کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آل عمران 32، ازرو مفہوم کے ایک ہی ہیں، کیونکہ کمال اتباع اس معافیت اور اطاعت تامہ کو مستلزم ہے جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے۔ یہی سر ہے کہ جیسے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے، گویا یہ آیت کہ کل یا عبادی دوسرے لفظوں میں اس طرح پر ہے کہ کل یا متبعی، یعنی اے میری پیروی کرنے والو، جو بکثرت گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو، رحمت الہی سے نومید مت ہو کہ اللہ جل شانہ ببرکت میری پیروی کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اور اگر عباد سے صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہی مراد لیے جائیں تو معنی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہرگز درست نہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر تحقق کے شرط ایمان اور بغیر تحقق کے شرط پیروی تمام مشرکوں اور کافروں کو یوں ہی بخش دے وے۔ ایسے معنی تو نصوص بینہ قرآن سے صریح مخالف ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ما حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ غلام بن جائیں گے، ان کو وہ نور ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائے گا کہ جو ان کو غیر اللہ سے رہائی دے دے گا، اور وہ گناہوں سے نجات پا جائیں گے اور اسی دنیا میں ایک پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی، اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ قرآن کریم اس محاورے سے بھرا پڑا ہے کہ دنیا مر چکی تھی اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نئے سرے دنیا کو زندہ کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، الحدید 18۔ یعنی اس بات کو سن رکھو کہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے، پھر اسی کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ المجادلہ 23، یعنی ان کو روح القدس کے ساتھ مدد دی، اور روح القدس کی مدد یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور روحانی موت سے نجات بخشتا ہے اور پاکیزہ قوتیں اور پاکیزہ حواس اور پاک علم عطا فرماتا ہے اور علوم یقینیہ اور براہین قطعیہ سے خدا تعالیٰ کے مقام قرب تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اس کے مقرب وہی ہیں جو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ ہے، اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اس کی قدرتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی عقوبتیں اور اس کی عدالتیں سب سچ ہیں، اور وہ جمیع فیوز کا مبدا اور تمام نظام عالم کا سرچشمہ اور تمام سلسلہ مؤثرات اور متاثرات کا علت العلل ہے، مگر متصرف بالارادہ جس کے ہاتھ میں کل ملکوت السماوات والارض ہے، اور یہ علوم جو مدار نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے جو بتوسط روح القدس انسان کو ملتی ہے، اور قرآن کریم کا بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ حیات روحانی صرف مطابقت اس رسول کریم سے ملتی ہے، اور تمام وہ لوگ جو اس نبی کریم کی مطابقت سے سرکش ہیں وہ مردے ہیں جن میں اس حیات کی روح نہیں ہے، اور حیات روحانی سے مراد انسان کے وہ علمی اور عملی قواہ ہیں جو روح القدس کی تائید سے زندہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جن احکام پر اللہ جل شانہ انسان کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ 600 ہیں، ایسا ہی اس کے مقابل پر جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی 600 ہیں، اور بیضۂ بشریت جب تک 600 حکم کو سر پر رکھ کر جبرائیل کے پروں کے نیچے نہ آوے اس میں فنافلہ ہونے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور انسانی حقیقت اپنے اندر 600 بیضہ کی استعداد رکھتی ہے، پس جس شخص کا 600 بیضہ استعداد جبرائیل کے 600 پر کے نیچے آ گیا وہ انسان کامل، اور یہ تولد اس کا تولد کامل، اور یہ حیات حیات کامل ہے، اور غور کی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضۂ بشریت کے روحانی بچے جو روح القدس کی معرفت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی برکت سے پیدا ہوئے وہ اپنی کمیت اور کیفیت اور صورت اور نوع اور حالت میں تمام انبیاء کے بچوں سے اتم اور اکمل ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس آل عمران 111، یعنی تم سب امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور در حقیقت جس قدر قرآنی تعلیم کے کمالات خاصہ ہیں وہ اس امت مرحومہ کے استعدادی کمالات پر شاہد ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کی کتابیں ہمیشہ اسی قدر نازل ہوتی ہیں جس قدر اس امت میں جو تعمیل کتاب کی مکلف ہے استعداد ہوتی ہے، مثلا انجیل کی نسبت تمام محققین کی یہ رائے ہے کہ اس کی تعلیم کامل نہیں ہے اور وہ ایک ہی پہلو پر چلی جاتی ہے اور دوسرے پہلو کو بکلی چھوڑ رہی ہے، لیکن دراصل یہ قصور ان استعدادوں کا ہے جن کے لیے انجیل نازل ہوئی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسانی استعدادوں کو تدریجن ترقی دی ہے، اس لیے اوائل زمانوں میں اکثر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو غبی اور بلید اور کم عقل اور کم فہم اور کم دل اور کم ہمت اور کم یقین اور پست خیال اور دنیا کے لالچوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور دماغی اور دلی قوتیں ان کی نہایت ہی کمزور تھیں، مگر ان زمانوں کے بعد ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ آیا جس میں رفتہ رفتہ استعدادیں ترقی کر گئیں، گویا دنیا نے اپنی فطرتی قوا میں ایک اور ہی صورت بدل لی، بس ان کی کامل استعدادوں کے موافق کامل تعلیم نے نزول فرمایا۔